بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. کہو وہ اللہ ہے, اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے نیاز مند اور محتاج ہیں. لم یلد, اسے کسی نے نہیں جنا. ولم یولد, اور نہ اس سے کوئی, نہ وہ جنا گیا, نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ کوئی اس سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں اس کے برابر جوڑ کا کوئی بھی. یہ سورت جو قرآن مجید کے آخر میں آ رہی ہے, اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ مقدمہ ہے, اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کا تتمہ ہے, جس میں صراط مستقیم پر چلنے کے جو خدشات خطرات ہیں ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے, تو اس لحاظ سے یہ اس صراط مستقیم کی جو قرآن مجید نے دعوت دی ہے اس کی یہ آخری سورت ہے. اس سورت کا نام سورت الاخلاص ہے, اور اس کا نام سورت توحید بھی ہے, اور بے شمار نام ہیں جو بعض احادیث سے بعض عارفین نے بعض مفسرین نے نقل کیے ہیں, اور سب اس کے کسی نہ کسی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں. اس میں اللہ تعالی کی معرفت وہ کیا ہے بیان کی گئی ہے, اسی لحاظ سے اس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے اور سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی شروع سے لے کر آخر تک ساری تعلیم اور دعوت کا خلاصہ اگر ہم چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف اس کی بندگی کریں اور صرف اس سے محبت کریں, اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں, اور اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کریں. یہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے جو پورے قرآن مجید کے اندر پھیلا ہوا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو, اللہ پر ایمان لاؤ, اور جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ محبت اور بندگی دونوں اس طرح مطلوب ہیں کہ ان میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, ذرہ برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, اور دل سے, جان سے, عقل سے, عمل سے, سب سے اسی سے کی بندگی اور اسی سے محبت اور پیار. پرانے صحیفوں میں بھی دین کی تعلیم کا خلاصہ اسی طرح بیان ہوا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں سوالوں کے جواب میں یہی کہا کہ دل اور جان اور عقل سے صرف اللہ سے محبت کرو, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سب کچھ اسی کی نظر کر دو, دل کو بھی نظر کر دو, جان کو بھی نظر کر دو, عقل کو بھی نظر کر دو. جب سب اس کی غلامی نے دے دیا اور سب چیزیں اس کی نظر کر دیں تو باقی تو کچھ نہیں بچا, اور باقی کچھ نہیں بچنا چاہیے. یہی اخلاص کے معنی, اخلاص کے معنی خالص کر دینے کے, کوئی چیز اب کسی اور کے لیے باقی نہ بچے. اخلاص کا ایک سرا یہ ہے کہ ہر چیز اس کی ہو جائے, کوئی چیز اس میں سے نہ بچے, اور اخلاص کا دوسرا سرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو. یعنی کہ آدمی نے سب کچھ تو دے دیا لیکن دینے میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا, یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے, اس سے بھی کچھ مانگ لیں, اس سے بھی تھوڑی سی محبت کر لیں, اس کو بھی رب بنا لیں, اس کا بھی حکم مان لیں, تو ادھر بھی دوسرے سرے پر کوئی اس کے ساتھ شریک نہ ہو. تو وہ قرآن مجید کی دعوت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بندگی کرو اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. اور کیونکہ یہ سیرت صورت اسی اللہ کے بارے میں ہے اور اس میں اخلاص کی دعوت بھی ہے, اسی لیے اس کا نام سورت الاخلاص بھی پڑا اور اسی لیے اس کا نام سورت التوحید بھی پڑا. اللہ کو ایک کر لینا اور صرف اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو خالص کر لینا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایمان کی دعوت تو اس چیز کے لیے ہوتی ہے جس کو آدمی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. جس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے لیے کسی دعوت کی دلیل کی ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی حقیقت ہو جیسے سورج نکلا ہوا ہے, یہ ایمان کا موضوع نہیں ہے, یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے. حسن کہیں نظر آتا ہے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے, یہ بھی ایمان کا موضوع نہیں ہے. وہ آنکھوں سے دیکھ کر حسن کو پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. گھر میں والدین کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ان سے محبت ہوتی ہے. لیکن جو کھلانے پلانے والا, پرورش کرنے والا, جو کمال اور جمال جس کے اندر انتہا کو ہیں, حسن ازلی جو ہے, جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, تو قرآن مجید تو ایمان کا مطالبہ اس کے لیے کرتا ہے کہ عقل سے پہچان کے, علم حاصل کر کے, جو انبیاء لے کر آئے ہیں, کائنات میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے, اسی کی بندگی اختیار کرو اور اسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرو. اس کے لیے تو علم ضروری ہے. آنکھوں سے دیکھ کر تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے, جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اور جس کی آدمی بندگی کرے, جس سے محبت کرے, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہے کیا. جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا ہے تو اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے, اس کی بندگی کیسے اختیار کر سکتا ہے, اپنا سب کچھ لے جا کے اس کے قدموں پہ کیسے رکھ سکتا ہے, اس کے بارے میں وہ علم ہی نہ رکھتا ہو تو جانتا. تو علم تو دراصل ایمان کی بنیاد ہے, اور اگر یہ علم حاصل ہو جائے تو قرآن مجید کی روح سے تو پھر ایمان پیدا ہوتا ہے اور عمل کے لیے یہ کافی ہے. لہٰذا قرآن مجید نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پہ عمل کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. یہ نہیں کہا کہ عمل کا بیان الگ سے ضروری ہے, بلکہ وہ تو اس کے نتیجے کے طور پہ ساتھ ساتھ بیان ہوا. تو اس کا جاننا پہچاننا ضروری ہے, اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیوں محبت کی جائے. جس کو آنکھوں سے دیکھ لے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین شکل نظر آئی تو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے, دل خود ہی بتا رہا ہے اس سے محبت کرنا چاہیے. کوئی احسان کرنے والا نظر آیا تو اس کا احسان نگاہوں کے سامنے, وہ خود بھی سامنے ہے, تو کیوں کہنا چاہیے, یہ پہچاننے کی ضرورت, سمجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کرنا چاہیے, وہ کیا ہے اور کیوں کرنا چاہیے, اور پھر یہ کہ کیسے کرنا چاہیے. آپ سوچیں تو قرآن مجید کی ساری تعلیم تو یہی ہے, اللہ کی معرفت وہ کیا ہے اور کیوں آدمی کو اس کی بندگی اختیار کرنا چاہیے, اور پھر بندگی کا راستہ کیا ہے, وہ ہم سے کس پیار اور محبت کا طالب ہے, اس کی پیار اور محبت جو طلب کرتا ہے ہم سے وہ کیا ہے. وہی اعمال صالحہ, جنت کی طلب, جہاد, نماز, مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک, کی سب تو دراصل اس نے بار بار کہا ہے کہ ہماری محبت کی نشانی ہے. نماز بھی اسی لیے پڑھو کہ اپنے محبوب کو یاد رکھو, مخلوق کو مال بھی اسی لیے دو کہ اللہ کی محبت میں آت المال اعلی حب, اور دین کے لیے تو جہیز بھی اس لیے کرو کہ اللہ سب سے بڑھ کر محبوب. یہ ساری باتیں قرآن مجید نے جگہ جگہ کھول کے بیان کر دی ہیں. جیسا میں نے کہا کہ اصل بات یہ کہ وہ کیا ہے اور اس سے کیوں سب سے بڑھ کر آدمی محبت کرے. یہ اگر علم ہو, اس پہ سمجھ ہو, اس پر ایمان ہو, تو محبت بھی پیدا ہوگی, بندگی بھی آئے گی اور راستہ بھی کھلے گا. اسی لیے یہ سورت جو ہے یہ دراصل قرآن مجید کی توحید کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے. اس طرح سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ شمار ہوتا ہے, اسی طریقے سے سورہ اخلاص جو آخر میں آئی وہ بھی قرآن مجید کی توحید کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ الاخلاص جو ہے قل اللہ احد, یہ ایک تہائی قرآن کے برابر. تو ہمارے علماء نے اس کی یہی توضیح کی ہے کہ قرآن مجید کی تین بنیادی تعلیمات ہیں, ایک اللہ کے بارے میں ہے, پھر اللہ کی محبت کا راستہ کیا ہے, تو نبی کے پیچھے چلو. قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. تو نبی نے کیا راستہ بتایا؟ علم میں، اخلاق میں، عمل میں، سیاست میں، معیشت میں. وہ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کون سے اعمال اللہ کا محبوب ہے اور یہ بھی کون سے اس کو ناپسند ہے، اور پھر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں، پھر وہ یہ بیان کرتا ہے. آپ غور کریں تو انہیں تین باتوں میں آپ قرآن مجید کی ہر آیت کو، ہر موضوع کو، ہر علم کو ان تین باتوں میں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے، کیا وہ محبوب رکھتا ہے اور کیا وہ ناپسند کرتا ہے، اور اچھے اعمال کا نتیجہ وہ کیا دیتا ہے، برے اعمال کا نتیجہ کیا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، افراد کو بھی اور قوموں کو بھی. بس یہ قرآن مجید کی، اس لحاظ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ دراصل ایک تہائی قرآن مجید اگر کہا ہے تو یہ توحید جو اس کا ایک تہائی حصہ ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا سبب دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سورت کو بڑا محبوب رکھتا ہے، اس کا پڑھنا بھی محبوب رکھتا ہے، اور پڑھنے والوں نے بھی اس کو اسی وجہ سے پڑھا بہت کثرت کے ساتھ کہ ان کو اللہ سے محبت ہے. یہ میں آخر میں بیان کروں گا، پہلے ہم اس کی تھوڑی بہت یہ دیکھیں تشریح کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے، اس کی معرفت عطا کرتی ہے، اس کا علم دیتی ہے، اور کس طرح اخلاص پیدا کرتی ہے. محبت میں بھی اخلاص، بندگی میں بھی اخلاص، اور اطاعت میں بھی اخلاص. فرمایا قل هو الله احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے. عربی زبان کے لحاظ سے اس کے دو طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ ہے وہ اکیلا ہے، اور ایک یہ کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اس طریقے سے دو طرح ترجمے ہو سکتے ہیں، اور دونوں کے اندر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے میں ان دونوں کو الگ الگ ہی سمجھتا ہوں، الگ ہی الگ ہی بیان کروں. وہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، دوسری دفعہ ہوا لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیسری آیت کے اندر پھر اللہ کا لفظ دہرایا گیا، تیسری دفعہ، تیسری بات میں، دوسری آیت میں. وہ اللہ ہے یہ بات جب قرآن مجید کہتا ہے تو یہ بات بھی ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی، بلکہ اس کے اندر بھی آپ غور کریں تو ایک تعارف موجود ہے، اس کی معرفت موجود ہے. اس لیے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت موجود ہے اس طرح اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف بار بار اشارہ کیا. آسمان و زمین کس نے پیدا کی، ان سے پوچھو مشرکین سے. کہیں گے اللہ نے. رزق کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ دیتا ہے. انسان کا دیکھنا، سماع اور سننا، بصیرت اور سماع کس کے قبضے میں، اللہ دیتا ہے. یہ سب سوالات جگہ جگہ قرآن مجید اٹھاتا ہے، اور کہیں وہ خود جواب دیتا ہے، کہیں ان کے اوپر چھوڑتا ہے، کہیں گے اللہ نے. تو یہ بھی سب تک جو مخاطب تھے وہی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور شاید دنیا کے سارے مذاہب کے اندر ایک ایسے خالق کا، برتر خدا کا تصور موجود ہے، وہی اکیلا خالق ہے، اور وہ سب سے بڑا، یا سب سے بڑا خدا یہ ہے یا واحد خدا وہی ہے. ہندوؤں کے یہاں برہما پیدا کرنے والا ہے، ایشور کا تصور موجود ہے، اور سب مذاہب کے اندر قبائل جو کہ صرف بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، ان کے اندر بھی ایک اعلیٰ آسمانی خدا کا یقین ایمان پایا جاتا ہے، اور اللہ تو اس کا اسم نام ہو گیا. اس لیے جب اللہ کہا تو ایک تعارف تو یہ ہوگا کہ وہ جو پرورش کرتا ہے، پانی برساتا ہے، رزق دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس لیے لازمن سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، مدد کو بھی آتا ہے. اس کے ساتھ تو لوگ شریک بناتے ہیں تو اس کی تردید تو آگے چل کے آ جائے گی، لیکن ایک تعارف تو سننے والے کے ذہن میں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو قرآن مجید تو پورا اسی بیان سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے معنی سے وہ اللہ نہیں ہے جو دوسرے ماننے والوں کے ذہن میں ہے، بلکہ وہ اللہ جی اس کا بیان قرآن مجید نے جگہ دیا. آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو. اب یہ اللہ کی ساری صفات آیت الکرسی کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس کی معرفت بیان ہوئی ہے، وہ یہاں بھی اللہ کے لفظ کے اندر وہ موجود ہے، اور جگہ جگہ جہاں القرآن اللہ کہہ کر اس کی صفات بیان کر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، سورہ الحشر کا آخری رکوع ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، پھر اس کی یہ صفات، تو پھر اس کے دلائل بھی موجود ہیں ہر جگہ. تو اللہ کے لفظ کہنے سے جو کہ ماننے والے کا ناقص طریقے سے مانتے ہیں، شرک کے ساتھ مانتے ہیں، اس کے اندر جو چیز صحیح ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور قرآن مجید میں اس کی جو بیان ہوئی ہے معرفت پوری کی پوری، اس کی صفات وہ سب کی سب بھی اس کے اندر شامل ہوئی. لیکن ابھی اس کی بات تشریح کی ضرورت موجود ہے. اگر یہ بات وہ تشریح آگے نہ بھی ہوتی ہے صورت کے اندر تو ہو اللہ کہنے سے اگر پورا قرآن مجید سامنے ہو تو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. لیکن آگے اس کو کیونکہ اسی صورت کے اندر دریا کو کوزے میں بند کرنا مقصود ہے کہ معرفت کا پورا سمندر جو ہے وہ ایک چار آیات کے اندر 15 کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ بند کر کے ہمارے ہاتھ میں دے. ہم رات کو پڑھیں, صبح پڑھیں, دن میں پڑھیں, نمازوں میں پڑھیں, کثرت سے اس کو پڑھیں. اس کی ضروری تھا کہ سارے قرآن مجید میں جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی معرفت ہے, اس کو چار آیات مختصر آیات میں جمع کر کے سموں کو سمیٹ کے ہمارے حوالے کر دیا جائے. میں ضروری ہوا کہ آگے اور بھی بیان ہو. فرمایا احد اکیلا ہے. احد گنتی کے اندر ایک کو بھی کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے بالتر ہے کہ وہ گنتی کا ایک ہو, وہ کوئی شمار کا عدد نہیں ہے. اور یہ لفظ عربی زبان میں کسی کی بھی صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اور صرف قرآن مجید نے یہاں پر اللہ کی صفت کے لیے استعمال کیا ہے. اور اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ وہ بالکل سب سے الگ اور سب سے منفرد اور یکتا اور اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو قرآن مجید نے اللہ کی معرفت نے بندوں کو ادا کی. جو اکیلا ہے تو اس کے معنی سب سے پہلے تو یہ ہوں گے کہ وہ ہمیشہ سے وہی ہے, جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا, ہو الاول. اور اگر جب وہ تھا تو اور چیز موجود تھی تو اس کے معنی وہ اکیلا نہیں رہا, وہ چیز بھی ہمیشہ سے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی اور چیز ایسی ہو جو اس کی طرح ہمیشہ سے, وہ ہمیشہ سے جب کوئی چیز نہیں تھی اس وقت یہ موجود تھا. یہ پہلی بات ہے. دنیا کے اندر بہت سارے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں, کون کون سی چیزیں اللہ کے ساتھ قدیم ہیں, دنیا ہے, کائنات ہے, روح ہے, ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, فلسفیوں میں, یہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب غلط چیزوں کی تردید بھی فرما دی اور صحیح تصور بھی اللہ کے بارے میں عقیدہ اس کی معرفت عطا کر دی کہ وہ اس جیسا اور کوئی نہیں, وہ اکیلا ہے بالکل اور منفرد ہے. اور اس کے معنی پھر یہ بھی ہوئے, اگر آپ غور کریں, جو بیان نہیں کیا قرآن مجید نے, دوسری جگہ بیان کیا ہے لیکن آدمی غور کرے, سوچے اور عقل کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے قرآن میں کہ تفکر کرو, تعقل کرو, تو پھر اس کے معنی ہے کہ خالق بھی وہی. اس لیے آج تو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, اب تو کائنات ہمارے نظروں کے سامنے, چاند, سورج, ستارے, دنیا, سات آسمان, ہم خود جتنے کہو انسان, انسان کے اپنے اندر ایک ایک خلیہ اور سیل, اب تو اربوں اربوں چیزیں سامنے ہیں. یہ سب ہمیشہ سے نہیں, ہم نے پہلے انکار کر دیا کہ ہمیشہ سے تو وہ ایک ہی ہے, اکیلا ہے. اس کے معنی یہ کہ ان سب چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, یا تو ہم یہ مانے کہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو, اور بندہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہی ان سب کا خالق ہے. اور وہ ان سب کا اگر خالق ہے, اس کا معنی ہے کہ جس کو جو چیز جہاں سے بھی ملی ہے, جو خوبی کہیں بھی پائی جاتی ہے, وہ اسی کی عطا کی گئی ہے. جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ملی ہیں, اور جتنی خوبیاں کہیں پائی جاتی ہیں سب اسی کی طرف سے پائی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر بیان اللہ کا آخر میں ہو رہا ہے, اس لیے بیان ذرا مشکل بات سے بظاہر کیا گیا کہ وہ اکیلا ہے, جس سے نتائج نکلتے ہیں. لیکن سورہ الفاتحہ سے جہاں بیان شروع سے ہو رہا ہے, تو وہاں پر تو بیان کسی بات سے شروع کیا گیا, الحمدللہ سے. ساری تعریفیں, شکر, نعمتوں کی خوبیاں, ہر چیز جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہے, اور وہاں سے کوئی توحید کی اللہ کی معرفت سورہ الفاتحہ میں آ جاتی ہے, رب الرحمن الرحیم اور انصاف کے دن کا مالک. لیکن یہ کہ یہاں پر کیونکہ ذرا مختصر بات ہے, اور تیسری بات بعد میں آتی ہے, آدمی خود پہنچ سکتا ہے, اور پہلی بات زیادہ جانے ہے کہ وہ اکیلا ہے, جیسا کوئی نہیں ہے, تنہا ہے, منفرد ہے, تو اسی کے پاس کوئی اس کے اختیار میں بھی شریک نہیں, کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے. ایک ہی لفظ کے اندر کہ وہ اللہ ہے, اس کے اندر بھی اس خدا کی معرفت جو آدمی جانتا ہے, اگرچہ غلط جانتا ہے, مشرکین, عیسائی اور یہودی, اور وہ جو قرآن مجید نے تفصیل سے اپنے پورے 30 پاروں میں بیان کر دیا, اس کا بھی ایک اللہ کا لفظ کہنے سے آپ نے انگلی رکھ دی اور آدمی پہچان گیا کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی مزید تشریح توضیح میں پہلی بات یہ کہی کہ وہ منفرد ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب کا پیدا کرنے والا وہی, جو وجود دنیا میں ہے جس چیز کا بھی وہ اس کے دم سے, اور جو کسی کو کچھ ملا ہے وہ اسی کی وجہ سے ملا ہے, اور جو چیز قائم ہے اسی کی توجہ ارادے سے قائم ہے اپنی جگہ پہ, سب چلتی پھر چیزیں نظر آتی ہیں پورے افلاک میں آسمانوں میں, سب چیزیں اس کے ایک کلمے سے وجود میں آئی ہیں اور اس کی نظر توجہ سے قائم, وہی قیوم ہے, وہی تھامنے والا ہے, اور جہاں وہ چھوڑ دے آسمان و زمین برم برم ہو جائیں. تو یہ اصل میں تخلیق کا جو عمل ہے یہ تو انسان کے لیے اس لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے پوری طرح کہ اس نے تخلیق کا عمل دیکھا نہیں ہے, مخلوق کو دیکھا ہے, اس نے خالق کو نہیں دیکھا, خالق کو تخلیق کرتے نہیں دیکھا ہے. تو بہت لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن شاید اس کا جو بڑی ناقص ہے مثال, لیکن قریب قریب جو آدمی پہنچ سکتا ہے وہ یہ کہ جب اپنے ذہن میں کسی چیز کا خیال قائم کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم اس کے خالق ہوتے ہیں. مثلا میں اپنے آنکھیں بند کر کے اس پورے مسجد کو اپنے ذہن میں قائم کر لوں تو یہ میں خالق اس لیے ہوں کہ میں نے کوئی اس میں میٹیریل نہیں استعمال کیا اپنے ذہن میں بنانے میں, صرف ایک میرا ارادہ کافی ہو گیا پوری تصویر میرے ذہن میں لانے کے لیے, اور جب تک میری توجہ ہے جب تک وہ قائم رہے گی, اور جہاں میں نے توجہ ہٹائی وہ تصویر دھام سے نیچے گر جائے گی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی مثال کسی چیز سے دی جا سکتی ہے, لے سکا مسل ہی سے ہوں, تو ایسا خالق ہے تو اس کی مثال کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے یہ شاید قریب ترین کی ورنہ مصور جو تصویر بناتا ہے وہ تخلیق نہیں ہے, اس کو کاغذ چاہیے رنگ چاہیے اس کے بعد وہ تصویر بناتا ہے, مجسمہ آدمی بناتا ہے تخلیق نہیں ہے, آدمی شعر کہتا ہے تخلیق نہیں ہے, اس کو زبان چاہیے الفاظ چاہیے کاغذ چاہیے قلم چاہیے تحریر لکھتا ہے یہ تخلیق نہیں ہے. قریب ترین چیز ایک آدمی اپنے ذہن میں جو خیال قائم کرتا ہے وہ اس کی تخلیق, اگر جو دماغ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے اس لیے مکمل مثال نہیں بن سکتی, لیکن یہ تخلیق کا عمل ہے وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے. اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد. صمد کے کیا معنی ہے؟ صمد کے معنی عربی زبان میں بنیادی طور پہ لغوی طور پہ ایک ایسی چٹان کے ہیں کہ جو سب سے بالا ہو اور سب سے اوپر ہو اور ہر ایک کی پناہ گاہ ہو اور ہر ایک اسی کی طرف جائے اور رجوع کرے. چنانچہ صمد کے بے شمار معنی صحابہ اکرام سے اور تابعین سے مفسرین سے نقل کیے گئے ہیں, لیکن سب کے اندر جو چیز ہے وہ یہ کہ ایسی ہستی جو سب کی سردار ہو سب کی آقا ہو اور وہ جو سب کی حاجت رہ جو خود کسی سے کچھ نہ محتاج نہ ہو بلکہ جو سب کی حاجت روائی کرتی ہو ہر ضرورت کو پوری کرتی ہو, جو چیز کسی کو جو بھی ملتی ہے وہ اسی کے پاس سے ملتی ہے اور وہی حاجت پوری کرنے والا ہے. یہ سمجھ کے جس کو کہ لوگوں نے یوں بھی کیا ہے کہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے نیاز مند, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ نیکی کی ضرورت ہے نہ بدی کی ضرورت ہے نہ انسانوں کی ضرورت ہے. جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ سارے انسان اگر اتنے نیک بن جائیں انسان جن سب جتنا نیک ترین آدمی ہو سکتا ہے اس کی سلطنت میں بالکل اضافہ نہیں ہو, اور اگر سارے انسان اتنے بدکار فاسق نافرمان گناہگار بن جائیں جتنا سب سے بدتر آدمی ہو سکتا ہے اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کا. لیکن جس طرح میں نے تخلیق کی مثال دی جو تصویر میرے ذہن میں ہے وہ تو سر کا سر میری محتاج ہے, میری توجہ کی محتاج ہے, جہاں میں توجہ ہٹائی اگر میں سو گیا یا اونگ گیا تو میری تخلیق تو ختم ہو جائے گی. جانتے ہیں اسی کو قرآن میں کہا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو کوئی اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی. جس طرح آدمی غافل ہو جائے تو ذہن میں جو تصویر ہے وہ مٹ جائے گی, اس کی تصویر جو پوری اس نے بنائی ہے دنیا یہ مٹ نہیں سکتی, اس لیے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نیند آتی ہے. تو وہ تو تصویر سراسر میری محتاج ہے, اور جو چیز خود محتاج ہو وہ کوئی ضرورت آدمی کی پوری نہیں کر سکتی, اس لیے کوئی چیز بھی اس میں لائق نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو, اس کے کسی اختیار میں اس کی کسی صفت میں اس کی کسی ذات میں کوئی چیز بھی جو مخلوق ہے وہ خالق سے شریک نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خالق ہے, پتھر کے دیوتا ہوں فرشتے ہوں جن ہوں دائے ہو جس کی بھی آدمی نے پوجا کی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کچھ کام ہمارا بنا سکتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں خدا, انہوں نے بھی کچھ ان کا حق ہے ہم پر اس لیے ہم نے ان کو خدا مان لیا, لیکن کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ان میں سے کوئی بھی خالق ہے. لیکن مخلوق تو اتنا محتاج ہے جو بالکل سر کا سر اپنے وجود کے لیے اپنی ہر خوبی کے لیے اپنے ہر اختیار کے لیے اسی کا محتاج ہے, اس کے ارادے کا, اور ارادے کے علاوہ کسی چیز کا نہیں, کسی مادے کا تو میٹیریل ہوگا اینٹ ہوگی تو مکان بنے گا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو صرف اس کا ارادہ کل کا کلمہ کافی ہے, ارادہ کر لے کہ یہ ہو وہ ہو جائے گا, اور اس سے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا, سارے آسمان پھٹ پڑیں گے پہاڑ لگا پھٹ جائیں گے ریزا ریزا ہو جائیں گے دنیا فنا ہو جائے گی, जैसे वो चाहेगा कि ये ना हो नहीं रहेगा। तो इनमें से तो कोई चीज भी इस लायक नहीं हो सकती कि वो उसके साथ शरीक की जाए। लेकिन ऐसा खुदा जिसको दुनिया की कोई जरूरत ही नहीं है, बेनियाज है, लोग नेक हों तो कोई परवाह नहीं है, बुरे हों तो कोई परवाह नहीं है, और वो खुदा कोई सरोकार नहीं है उस दुनिया से, तो ये तो फिर खुदा है जिससे इंसान ना मोहब्बत कर सकता है, ना उससे वो बंदगी कर सकता है, ना उससे दिल का ताल्लुक कायम कर सकता है। आलिम कहते हैं फलसफे का खुदा है, तो वो उसी ने पैदा किया और पैदा करके अब वो बेनियाज हो गया दुनिया से। साइंस का जो खुदा यही है, मानती साइंस तो नहीं मानव में मानती है, वो नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, वो खुदा है, उसने कानून बना दिया, अब उस दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो साइंस का खुदा, फलसफे का खुदा वो खुदा नहीं है जो हकीकी खुदा है और जिसकी खबर के अंबिया इकराम ने दी। उसको तो दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया से दिलचस्पी है, इसीलिए फरमाया कि सब उसके मोहताज हैं और वो सबका हाजत रवा भी है। उसे सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं होती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से तारीफ मुकम्मल होती है। वो हर नुक्स से पाक है, हर कमाल उसके लिए है, लेकिन ये कि सब कुछ बख्शने वाला भी है और उसी से सब कुछ मिल सकता है। उसको परवाह है, वो देता है, और आदमी यानी मानने की ख्वाहिश भी वो देता है, और मानने के अल्फाज भी वो सिखाता है, और मानने की तौफीक भी वो देता है, और फिर बख्शता है, बहता है, बगैर बख्शे बगैर मांगे भी दे देता है। लेकिन जहाँ कबूल, हर कमाल उसके लिए है, लेकिन ये कि सब कुछ बख्शने वाला भी और उसी से सब कुछ मिल सकता है। उसको परवाह है, वो देता है, और आदमी यानी मानने की ख्वाहिश भी वो देता है, और मानने के अल्फाज भी वो सिखाता है, और मानने की तौफीक भी वो देता है, और तो बख्शता है, बहता है, बगैर बख्शे बगैर मांगे भी दे देता है। लेकिन जहां कबूल करने वाला कोई ना हो तो जाहिर है कि फिर तो वो नहीं दे सकता। कबूल करने वाले को तो आगे बढ़ के झोली फैलाना पड़ेगी, लेना पड़ेगा, जो लेने को तैयार ना हो उसको फिर नहीं मिलती हिदायत, तो नहीं मिलती। और ईसाइयों का ये अकीदा कि अल्लाह ताला आया और उसने अपनी इतनी मोहब्बत की उसको अपने मखलूक से कि वो बेटा बन के आया, वो सलीब पे चढ़ गया, अपनी जो कुर्बानी दे दी खुदा ने खुद ताकि सारे इंसानों के गुनाहों का कफारा हो जाए। इससे बेमानी लफ्ज बात तो कुरान मजीद कहता कोई हो नहीं सकता। उसको क्या जरूरत है इसकी, को बेटा बन के आए और फिर सलीब पर चढ़े, इंसानों के गुनाहों का कफारा दे, खुद सारी नेकियां कर लेता। तो उनको नेकियां करने के लिए तो वो नहीं है, वो तो नेकियां करने के लिए बंदों को पैदा किया है। तो दूसरी बात उसने ये कही कि अल्लाह समझ, वो अगर के सबसे बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन सब उसके मोहताज है। और ये आदत जो है किसी का मोहताज होना, यही मखलूक की खासियत है। जो किसी का मोहताज ना हो वो मखलूक नहीं हो सकता। मखलूक तो लाजमन अपने खालक की मोहताज होगी, सब चीज उसी से मिलेगी, उसी से मांगना पड़ेगी, और फिर जब हर चीज उससे मिलेगी तो उसी की से वो मोहब्बत करेगी, उसी की परस्तिश करेगी। फिर अगर आप सूरह फातिहा पे वापस जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसीलिए इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन का बयान हुआ कि तेरे ही परस्तिश करते हैं, तुझसे ही मोहब्बत करते हैं, और सिर्फ तेरे ही मोहताज, किसी के मोहताज। तो वही बात यहां पर जरा ज्यादा सीधे अल्फाज में यहां पर बयान हुई है। तो अल्लाह समद, अल्लाह की दूसरी जो सिफत यहां पर बयान हुई, मार्फत जो हमको अता की गई, वो ये कि वो सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज। फिर पाया फरमाया कि लम यलिद, उसने किसी को पैदा नहीं किया, किसी को जना नहीं, बलम यूलद, और न वो जना गया है किसी से। मतलब ये है कि न वो किसी का बाप है और न वो किसी का बेटा है। मुफस्सरीन ने इसमें बयान किया है कि हर मजहब के अंदर एक सिलसिला है औलाद का, देवी हैं, देवता हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनकी औलाद होती है। तो कुरान मजीद ने इस आयत के अंदर कि वो न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, उस सब की तरदीद फरमा दी। ये बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरे ख्याल में यहां पर खास तौर पे जो ईसाइयों का अकीदा है हजरत ईसा के बेटे होने का, उसकी तरदीद के लिए, उसकी सेहत के लिए इस बात को शामिल किया गया। ईसाई इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस सूरत के अंदर उनके अकीदे का खुदा का पूरी नफी और तरदीर मौजूद है। इसीलिए ईसाइयों का यह तरीका था कि जब कोई ईमान ईसाई बनता था मुसलमान, तो उससे वो ये मुतालबा करते थे कि तुम उस खुदा पर पहले नालत करो जिसका जिक्र के सूरह अल इखलास में। नऊज़ु बिल्लाह, वो इसका मुतालबा करते स्पेन में, सिसली में, यूरोप में, जिनको वो ईसाई बनाते थे, تو اپنے عقیدے کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم اس خدا پر لعنت کرو نعوذ باللہ جس کا ذکر کے سورہ قل ھو اللہ احد سورہ الاخلاص کے اندر.
یہ اصل میں بڑی عام بات ہے. قرآن مجید نے عیسائیوں کے عقیدے کا کئی جگہ ذکر کیا ہے, اور جہاں ذکر کیا ہے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتی. جب وہ کہتا ہے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا, جب کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے, تو وہ دراصل بہت ہی بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی. سورہ مریم میں کہا گیا کہ جنہوں نے ایسا کہا تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور سارے پہاڑ گر پڑے. اندعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے ایک بیٹا بنایا. اتنی سخت زبان اس نے کسی اور شرک کی تردید کے لیے استعمال نہیں کی ہے میرے علم کی حد تک, جتنی سخت زبان اس نے عیسائیوں کے اس عقیدے کے لیے استعمال کی ہے کہ اللہ کے بیٹا, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اس کے اگر آپ غور کریں تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. جیسا میں نے کہا کہ سارے مذاہب میں شرک پایا جاتا ہے, قبائل میں پایا جاتا ہے, ہندوؤں میں, سب میں, لیکن سب یہ مانتے ہیں کہ خالق ایک ہے اور یہ سب مخلوق ہیں جو اس کے پاس اختیار رکھتی ہیں اور جو کہ اس کچھ ہمارا کام بنوا سکتی ہیں, اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا. لیکن جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی اولاد ہے, اور ولد کا لفظ استعمال ہے, ولد وہ ہوتا ہے جنا ہوا, اسی لیے ہمارے سارے ترجمہ کرنے والوں نے جننے کا لفظ استعمال کیا. اس طرح گائے کی پیٹ سے گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کی پیٹ سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے ولد کا لفظ تو ولادت کے لیے آپ جانتے ہیں استعمال ہوتا ہے, پیدائش کے لیے, اور ابن کا لفظ تو بیٹے کے لیے, جو جس کو بھی آدمی میں بیٹا کہا جا رہا ہے تو ہم بھی بولتے ہیں اردو میں. تو یہ ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو پیدا ہوا ہے, بلکہ ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں. ان معنوں میں تو سب مذاہب بیٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عیسائیت نے اس کو ان معنوں میں استعمال کیا کہ وہ پیدا ہوا ہے. اور عیسائیوں کے عقیدے میں لکھا ہے دی اونلی بی گوٹن سن, خدا کا ایک ہی اکلوتا بیٹا جو اس نے پیدا کیا. تو یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اس کے اندر آپ غور کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خالق کا بیٹا ہوگا وہ تو خود بھی خالق ہی ہوگا, جس طرح انسان کا بیٹا انسان ہوگا, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا, تو جو خدا کا بیٹا ہے وہ تو خود خدا ہوگا, اسی کے درجے کا خدا ہوگا, اس سے الگ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں تفصیل میں تو نہیں جاتا, لیکن عیسائیت نے بڑی الہیات اور تھیالوجی کی بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ ایک ہی سبسٹنس ہے, دونوں کی ایک ہی ذات ہے یا الگ ذات ہے, اور ایک ہی ذات سے دوسری چیز خدا کی ہو جائے, عیسائیوں میں بھی بڑے لوگوں کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوا. اور 400 سال کے بعد ایک بت پرست شہنشاہ کی صدارت میں عیسائی کونسل نے بیٹھ کے یہ عقیدہ طے کیا. 300 سال تک یہ عقیدہ نہیں تھا اس عیسائیوں کا عقیدہ کہ ہاں وہ بڑے خدا کا ایک جز ہے, اس کی ذات کا, وہ اس کا ایک ہی سبسٹنس ہے, دونوں کی ذات ایک ہے, ماہیت ایک ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ عقیدہ کوئی نہ یہودی رکھتے ہیں, نہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ رکھتے, نہ ہندو بھی یہ نہیں رکھتے کہ یہ بت اور یہ گائے یہ سب جو ہیں یہ بھی خالق ہیں, وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. تو یہ عیسائیوں کے ہیں, پھر جب ذات کا حصہ ہے تو وہ تو ایک اور خدا کے اس کے اندر شریک ہو گیا. یہ جو عقیدہ ہے قریشی جو قرآن مجید نے کہا, اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ جتنی بڑی بات کوئی نہیں نکلے. کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم, اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ سب روزہ روزہ گر پڑے, کہ یہ رحمان کے لیے کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے جو اس نے جنا ہے, آنلی بگوٹن سن. تو یہ قرآن مجید نے دراصل اس لیے تردید کی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد تو ساری کشمکش قرآن کی توحید اور عیسائیت کی تسلیس کے درمیان ہونے والی ہے. ہاں اب تک بھی ہوئی ہے, آنے والی ہندوؤں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کشمکش نہیں ہوگی. جو کشمکش ہوگی دنیا کے اندر وہ تو عیسائیوں کے ساتھ, عیسائیوں کو ہی اسلام نے بے دخل کیا اور سب لا کر خالی کرا لی, یورپ تک پہنچ گئے. پھر مغربی تہذیب جو عیسائیت کی پیداوار ہے اس نے آ کر مسلمانوں کو بے دخل کیا, اور یہ کشمکش برابر آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے اپنی جگہ پر. عیسائی عقیدے کی تو پوری روح یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے, باقی بیٹے تھے خدا تھے, انہیں سے دعا مانگی جاتی ہے, ساری حاجت روائی وہی کرتے ہیں عیسائیوں میں. خدا سے دعا نہیں مانگی جاتی بلکہ عموماً عیسیٰ سے دعا مانگی جاتی, اور وہ دنیا میں تشریف لائے, خدا خود تشریف لائے اپنے بیٹے کی شکل میں اور صلیب پہ چڑھ گیا, اور صلیب پہ چڑھ کے اس نے سارے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا. یہاں سے پھر عیسائیت کا دوسرا عقیدہ پیدا ہوا کہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے, قانون کی ضرورت نہیں ہے. جب کفارہ ہو گیا سارے گناہوں کا تب شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ سور کو حلال کیا, سود کو حلال کیا, شراب کو, جو یہودیوں کے عادی یہ سب چیزیں حرام تھیں. حضرت عیسیٰ تو یہودی پیغمبر تھے, انہوں نے ساری شریعت کو بحال رکھا تھا. انجیل میں آیت موجود ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کا ایک شوشہ اور نقطہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو اسی کے احیاء کے لیے آیا ہوں. لیکن انہوں عیسائیوں نے اس سب کو بدل ڈالا. اور کس کے ہاتھ میں بدل ڈالا؟ ایک سینٹ پال تھا جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آیا, اور سب دشمن تھا عیسائیوں کا. اچانک اس کو ایک مکاشفہ ہوا, اس نے کہا میں تو عیسائی ہوتا ہوں, اور پھر عیسائیوں میں شامل ہو کے اس نے سارے عقائد بدل ڈالے. اور عیسائی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. مشہور جرمن فلسفی نیچے لکھتا ہے کہ سینٹ پال نے تو درحقیقت عیسائیت بنائی, یہ عیسیٰ والی عیسائیت نہیں ہے. اور اسی وقت چرچ میں دو حصے ہو گئے, ایک چرچ یروشلم کا چرچ تھا بیت المقدس کا, وہ نہیں مانتے تھے ان ساری چیزوں کو, وہ عیسیٰ کے حواری تھے, صحیح بات جانتے تھے. اور ایک چرچ جو تھا وہ باہر کے علاقوں میں تھا, وہ لوگ ان باتوں کو مانتے تھے. تو اسی جو اللہ کو بیٹا بنانے کے نتیجے میں پھر یورپ میں جو تباہیاں آئیں, پھر جو سائنس سے تصادم ہوا, اس کے نتیجے میں جو لادینیت آئی, سیکولرزم آئی, اس کے رد عمل کے طور پہ آئی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں. اور اب یورپ کے بہت سے فلسفی یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اسی عقیدے میں ساری سیکولرزم ہماری پوشیدہ ہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کے اندر خدا خود آ گیا, تو اب باہر سے خدا اور اس کے اندر کیا رہا خدا کے آنے کی, شریعت کی کیا ضرورت رہی؟ تو یہ یورپ والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری تو اسی عقیدے کے اندر ہماری ساری سیکولرزم جو ہے وہ پوشیدہ ہے, کہ اللہ کا بیٹا ہے, وہ دنیا میں آیا اور صلیب پر چڑھ گیا, کسی شریعت کی ضرورت نہیں رہی. اب تو ہم خود اپنا دنیا نظام بنائیں گے, شریعت بنائیں گے, قانون بنائیں گے, انسان خود ہی ساورن ہے اب اپنا. اور اسی لیے ان کی یہاں جو تقریب ہوتی ہے اس کو لاسٹ سفر کہتے ہیں, عشاء ربانی. اس میں وہ گوشت اور روٹی رکھتے ہیں, اور گوشت حضرت عیسیٰ کا گوشت ہوتا ہے, ان کا خون ہوتا ہے, اور روٹی بھی انہی کی ہوتی ہے. تو یہ دراصل جو مادی چیزوں کو بنا دینا خدا, یہ دراصل جب مادی جو خدا بنتی گئی ہے وہ کہتے ہیں اسی کے رد عمل کے طور پہ ہوا, یا واقعی اس کا تقاضا تھا. بہرحال دنیا اسی کے ہاتھوں بھگتتے بھگتتے وہاں پہنچ گئی جہاں اس نے اتنے تباہ کن چیزیں جمع کر لی ہیں کہ واقعی آسمان پھٹ پڑے, پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر آج سارے ایٹم بم پھاڑ دیے جائیں تو یہی منظر ہوگا دنیا کا, کہ پہاڑ آسمان پھٹتا نظر آئے گا, سارے پہاڑ ریزا ریزا بن جائیں گے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. تو قرآن مجید نے یہی کہا کہ اتنا بڑا کلمہ یہ بولتے ہیں, قریب ایک ایسا ہو جائے, اور اس کے لیے سامان تیار ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث بھی آخری دور کے بارے میں بیان فرمائی ہیں دجال کی, اس میں ایک دو باتیں ہمیشہ کہی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو حرام کریں گے. میری فہم کی حد تک یہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہے عیسائیت, کہ صلیب کا عقیدہ ختم کر دیں گے, کفارے کا, حضرت عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا, ساری چیزیں, اور شریعت کو بحال کریں گے, جس کا ایک علامت یہ کہ سور کو حلال کر دیں گے, اور پھر سے قانون کی شریعت کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کر. اس لیے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ جہاں بہت مختصر صورت ہے چار آیات کی, اس کے اندر بھی ایک آیت اس عقیدے کے لیے وقف کی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اس میں ان سارے مشرک قبائل کی بھی تردید ہو گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا اصل ہدف جو ہے وہ تو عیسائیت کی عقائد, اور اسی لیے عیسائی ہر مسلمان سے جو عیسائی بنتا تھا بناتے تھے زبردستی تلوار کے زور سے, اس سے یہ کہتے تھے کہ تم لعنت کرو اس خدا پر جس کا ذکر کے اس صورت کے اندر. اس کے بعد آخری آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے برابری کا ہو, اس کی جوڑ کا ہو. کفو کا لفظ تو ہمارے یہاں شادی بیاہ میں استعمال ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کفو ہونا چاہیے رشتے میں, نکاح میں, یعنی وہ برادری کی جوڑ کا ہو, نسب میں ہو, ذات میں ہو, برادری میں ہو, مال میں ہو, لیکن بارے برادری کی جوڑ کا ہو. فرمایا کہ کوئی اس کی برابری کی جوڑ کا نہیں, کوئی اس کی جوڑ کا نہیں ہے, کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کسی اس کا ذات کا علاقہ نہیں ہے, کوئی اس کی اختیار میں شریک ہے. تو یہ دراصل اس طریقے سے چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں بیان فرمائی اپنی معرفت بخشنے کے لیے, توحید کا پورا علم مکمل کرنے کے لیے. وہ پورے قرآن مجید میں توحید بیان ہوئی ہے, اس سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے ہمارے حوالے کر دینے کے لیے. اس کو تم یاد رکھو, اس کو پڑھو بار بار, اس کو سنتوں میں پڑھو, فرض میں پڑھو, سوتے ہوئے پڑھو, اٹھ کے پڑھو, اٹھ کے بیٹھ کے پڑھو, اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے. ایک تہائی قرآن اس کے اندر موجود ہے اور چار آیات میں سمیٹ کے بیان کر دیا. کوئی شرک کی قسم باقی نہیں رہ گئی جس کی جڑ اس میں نہیں کاٹ دی گئی, اور اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اس میں مختصراً بیان نہیں ہو گئی. ان کی تفصیل پھر آپ کو سورہ الحشر میں, سورہ الفاتحہ میں رب اور رحمان اور رحیم سب اس میں بیان ہو گئی کہ وہ اکیلا ہے, اس کی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور سب کو وہی خالق ہے, کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا. کوئی نہ خالق, کوئی حضرت عیسیٰ خالق کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں نہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے. سب نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں. دیکھ وہی ہمیشہ سے ہے, جو ہمیشہ سے ہے اسی کا بخشا ہوا تو سب کے پاس ہوگا. اسی لیے وہی سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے, اسی کے آدمی کو غلامی اختیار کرنا چاہیے اور وہ غلامی میں لینے کو تیار ہے. ایسا نہیں کہ ہم سے دلچسپی نہیں ہے, وہ اگرچہ خود بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہماری محبت کی, ہماری عبادت کی, ہماری اطاعت کی, لیکن وہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے. ہم نے اس سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, قرآن شروع ہوا تھا, اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیا. یہ ہے سیدھا راستہ, یہ میں ہوں اور مجھ تک پہنچنا ہے تو مجھے ایسا مانو, ایمان رکھو, مجھ سے محبت کرو, بندگی کرو, اخلاص کے ساتھ کرو. کوئی میرا شریک نہیں ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا ہے, اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو میں پھر حاجت روائی کے لیے موجود ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, ہاتھ پکڑوں گا, ہر چیز کھلاؤں گا, منہ میں نوالا ڈالوں گا, پانی دوں گا, جو چیز تمہیں چاہیے یہ تم نہیں ہے, یس قیم شفا دوں گا, سب میرے پاس ہے. تو وہ سمجھ ہے, وہ چٹان ہے. آدمی جب کوئی مصیبت آئے گی آدمی چٹان پہ چڑھتا ہے تاکہ سیلاب آ رہا ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں. تو وہ چٹان ہے, وہ سردار ہے, وہ تمہاری خبر گیری کر رہا ہے, تمہارا حاکم ہے. اور کوئی اس کا نہ بیٹا ہے نہ اس کا باپ, اور کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے. صفات میں تو شریک لوگوں نے کی ہیں, ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس کی ذات سے کوئی دوسری ذات پیدا ہو گئی ہو یا وہ خود اسی ذات کا نتیجہ ہو, اور کوئی اس کے برابر اور ہمسر نہیں ہے. تو یہ سورت پڑھنے کی حضور نے بڑی تاکید فرمائی, بڑی اس کے آدر بیان فرمایا ہے. رات کو سوتے ہوئے یہ تین سورتیں آپ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پہ ملتے تھے, ایک سورہ اخلاص, ایک سورہ فلق اور سورہ الناس, یہ آخری تین سورت. فجر کی سنتوں میں آپ یہ سورت پڑھا کرتے تھے, مغرب کی سنتوں میں آپ یہ سورت پڑھا کرتے تھے. آپ کے سامنے ایک آدمی کا بیان ہوا کہ آپ کسی سفر پہ گئے کہ وہ ہر رکعت کے اندر جب قرآن ختم کرتے ہیں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. آپ نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے اللہ سے محبت ہے, اس کا اس میں بیان. تو آپ نے فرمایا کہ تیری یہ محبت ادخلک الجنہ, تجھے جنت میں داخل کرنا. صحابہ ایک اور صحابی کے بارے میں بیان کیا کہ جو رکعت پڑھتے ہیں اسے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سورت بڑی محبوب ہے, اس میں میرے محبوب کی صفات بیان ہوئی, اس کی تصویر اس کے اندر ہے جسے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ لوگوں سمجھ رہے تو کم کام کرتا ہے, ایک چھوٹی سورت کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ تو ان کو بھی آپ نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرتا ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور جیسا میں نے کہا تین ایک تہائی قرآن مجید کی توحید کی تعلیم اسی سورت کے اندر جمع کر دی گئی. تو ابھی قرآن مجید کا آخر ہے اور وہ سورتیں آ رہی ہیں کہ جن میں پھر قرآن مجید کی ساری تعلیمات جامع طور پر بیان ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ بنیاد ہے, اسی کو جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اسی نے سیدھا راستہ پایا. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا, تھام لیا, اسی کو سیدھا راستے پر چلا دیا گیا. تو اللہ کیا ہے, اس کی معرفت, اور کیوں اس سے محبت کرنا چاہیے, کیوں اس کی بندگی کرنا چاہیے, کیوں اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا چاہیے, کیوں سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنا چاہیے, وہ جو محبوب ہے وہ کیسا ہے, یہ چار آیات کے اندر اس سورت کے اندر اس کا بیان ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی کا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن